مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے زیاد درود السلام صفحہ 2 پر یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب محمد۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے رہیے، مثلا اول آخر مدنی مذاکرے میں شریک لیتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، ادھر ادھر بلا ضرورت نہیں دیکھوں گا، کسی کو اشارے بھی نہیں کروں گا، کوئی پسندیدہ بات نظر آئی یا سنی تو دوسرے کو متوجہ کرنا اور ہلانا یہ بھی نہیں کروں گا کہ اس طرح تو میں خود بھی ہو سکتا ہے محروم رہ جاؤں کہ بات آگے بڑھ جائے، یک سوئی کے ساتھ سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 سنہ ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی آج پانچویں شب ہے۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا تسلسل ہے جو کہ انشاءاللہ عید رات سمیت جاری رہے گا۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
بابا جان آپ کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے، جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ماربل پہ کام ہوا ہوا ہے کیمیکل وغیرہ سے اور تیار کرتے ہیں اس کو اور پانی سے واش کیا جاتا ہے، واش کرنے کے بعد پانی نیچے گر جاتا ہے جو زمین پہ لوگوں کے پیروں میں آ رہا ہوتا ہے، تو بیعت بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس سلسلے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب یہ ٹکڑے ٹوٹ جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو اٹھا کر ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کریں، یا تو آیا دفنا دیں یا اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے۔ تیسرا سوال میرا ایک اور یہ ہے کہ اس کو جب لوگ دیکھنے آتے ہیں یا بنانے والا بے وضو بھی ہوتا ہے، بے غسل بھی کوئی ہوتا ہوگا تو اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس سلسلے میں بھی آپ احتیاطیں بتا دیں کہ ہم کیا کریں۔
تو آیات قرآن یا کو تو بے وضو چھونا حرام، بے غسل چھونا حرام، تو وہ کام تو باب وضو کرے کیونکہ اس کو چھونے کی ضرورت تو پڑے گی، اس میں اٹھانے کی ضرورت پڑے گی اس پتھر کو، اور رہا یہ کہ اس کا دھل کر پانی جانا، یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر بے ادبی کی جگہ پر جاتا ہے تو یہ بھی بے ادبی ہے، تو اس کا پانی دھو کر اس احتیاط سے دھویا جائے جو ضروری ہے پانی، پھر وہ دریا میں بہا دیا جائے یا کہیں ایسی جگہ سائڈوں پہ چھڑک دیا جائے جہاں بے ادبی نہ ہو، اور اگر یہ پورا پیس جو بعض ہوگا ہاتھ سے نیچے آ جاتا ہوگا، وہ مارتے مرتے بھی کہیں کٹک جاتا ہوگا، شہید ہو جاتا ہوگا، تو اب ایسے ٹکڑے جو ہیں یہ اگر سمندر میں بیچ سمندر میں ڈال دیے جائیں نا تو وہ اندر جا کے لگتا ہے کہ دفن ہو جائیں گے، یہ اس کا یہ صورت سمجھ میں آتی ہے. یا کہیں ایسی جگہ دفن کر دیے جائیں کہ جہاں کسی کا پاؤں نہ پڑے, تو یہ بھی جگہ, یہ صورت بھی صحیح ہے. البتہ یہ ماشاء اللہ, اس کو بے وضو یا بے غسل چھونا جائز ہے, گناہ نہیں ہوگا اس میں. ادب یہی ہے کہ وضو اچھی بات ہے مگر گناہگار نہیں ہوگا.
میرا نام ولی احمد ہے, میں گولے کا کام کرتا ہوں, کناریاں وغیرہ بنتی ہے. لوگ بولتے ہیں اس گولے کا کام کرتے ہیں آپ مٹی دھول کرتے ہیں, اس سے سانس کی بیماری اور ٹی وی کی بیماری ہوتی ہے. ہم لوگ گڑ وغیرہ کھاتے ہیں, ابھی تک کے تو کوئی شکایت نہیں ہے. بڑے بزرگ کہتے ہیں گڑ کھایا کرو, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. ہم لوگ بھی گڑ کھاتے ہیں, ابھی تک کے تو کوئی شکایت نہیں ہے. کافی ٹائم سے کام کر رہا ہوں, ہم لوگ 10-12 سال ہو گئے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟
یہ تو ہم نے بہت زمانے سے سنا, جو بوریوں کا پہلے تو وہ پٹسن کی بوریاں آتی تھی, اب بھی آتی ہوں گی. تو پٹسن کی جو بوریوں کا کام کرتے تھے نا, وہ بھی سنا تھا. جو یہ بوریاں اٹھاتے ہیں مزدور ہیں, ان کا بھی گڑ کھاتے شاید دیکھا بھی ہے میں نے, کہ یہی کہ یہ جو اس کے ذرات ہوتے ہیں نا, یہ پٹسن کے یا یہ مٹی کے وغیرہ, ان ذرات کو یہ گڑ جو ہے نا, یہ ذرات نقصان نہیں پہنچاتے, ورنہ پھر یہ گرد جاتی رہے گی تو شاید دما کرے گی. کہیں یہ ذرہ جا کر پھیپھڑے میں چپک گیا تو ہو سکتا ہے کہ زخم بنا کر کینسر میں مبتلا کر کے قبرستان پہنچاتا ہو. تو یہ گڑ, تو گڑ کے تو اتنے فوائد ہیں, لیکن آج کل تو یہ سفید چینی ملتی ہے, یہ اس کے تو نقصانات میں نے پڑھے ہیں بھارت. تو پھر بھی اب اس سے بچ نہیں سکتے یار. اب ایک اور چینی آ رہی ہے اور گڑ کے رنگ کی ہوتی ہے, کہتے ہیں کیمیکل اس میں استعمال نہیں ہوتا, اس کا کوئی نام بھی ہے. نہیں, شکر تو چینی سے بنتا ہے, مصری نہیں, باقاعدہ چینی آتی ہے, اس میں پیلا رنگ ہوتا ہے, اس کا نام براؤن شوگر. یہ مہنگی ہوتی ہے. یہ سنا ہے کہ یہ یعنی کہ نقصان دہ نہیں ہوتی, یہ سنا ہے, تجربہ نہیں ہے, ہوتی مہنگی ہے یہ. گڑ وہ جو کیمیکل سے صاف کرتے ہیں نا, سفید سفید چمکدار, یہ نہیں یار, اس کے پھر وہ کیمیکل تباہی مچائے گا. گڑ وہ جو کیمیکل سے صاف نہیں کیا جاتا, وہ تھوڑا ڈارکنیس سنا ہے اس کا, یہ ڈارک ہوتا ہے تھوڑا.
گڑ کو بابا کہتے ہیں کہ جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا زیادہ مفید ہوتا ہے, ایسا ہے؟
ہاں یہ سنا, یہ بھی. تو یہ گڑ کا وہ نیٹ پہ دیکھو گے تو پورا سب نصب اس کا آ جاتا ہے, بایو ڈیٹا جو بھی ہے. تو اب وہ خود آپ بہتر جانے, وہ طبیبوں کے مسائل سے کہ ان میں اختلاف ہوتا ہے, جو فقہ کرام میں بھی تو اختلاف ہوتا ہے. تو یہ سب ذنیات پر ہوتے ہیں اس کے, جو بھی یہ لوگ بیان کرتے ہیں. ہاں قطعی بات وہ ہوتی ہے جو حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فرما دینا تو وہ اٹل ہوتی ہے, اور اس پر وہ یقین کرنے میں مسلمان ہیں. نعوذ باللہ, اپنے آقا کی بات پر یقین نہیں کریں گے تو کس پر کریں گے؟ باقی سائنسدان اور طبیبوں کی تحقیقیں اور تھیئریاں بدلتی رہتی ہیں. یا قرآن کریم میں آ گیا, لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات بدلتے ہی نہیں ہیں. یہاں تک کہ جو آیا تو منسوخ ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ بدل گئے. وہ احکامات ان پر ہم عمل نہیں کرنا, ورنہ جو اللہ نے فرما دیا وہ حق حق حق, ہمارا ایمان ہے اس پر. جو پچھلی شریعتیں منسوخ ہوئی تو ان پر ہم کو عمل نہیں کرنا ہے, نعوذ باللہ وہ غلط نہیں تھی. خواہ وہ انجیل مقدس ہے یا وہ توریت مبارک ہے, یہ سب حق ہے. جو اصل صورت میں وہ حق ہے, اب تبدیلیاں جو کر لی جنہوں نے کر لی وہ ایک الگ بات ہے, وہ غلط ہے. جتنی تبدیلی ہوئی اتنی غلط ہے, جتنا درست حصہ ہے وہ درست ہے. تو گڑ ویسے کھانا چاہیے, جن کو شوگر نہیں ہے گڑ مفید ہے اور ٹیسٹی بھی ہوتا ہے. یہ کھجور کا گڑ آتا ہے, کھجور کا گڑ آتا ہے, یہاں مہنگا ہوتا ہے, بنگلہ دیش سے آتا ہے, بنگلہ دیش میں بھی ملتا ہے کھجور کا گڑ. تو یہاں بھی ملتا ہے بنگلہ دیش کا گڑ, کھجور کا. تو یہ کھجور کا گڑ آپ کھائیں گے نا, تو یہ آپ کو, میرے کو لگتا ہے ٹافی کا کچھ نہ لطف دے گا, اتنا پیارا ہوتا ہے کھجور کا گڑ, اور مہنگا ملتا ہے. یہ اگر ٹکڑیاں جو ہے نا کھجور کے گڑ کی, یہ سادہ پنی میں, اب کسی ٹافی کی کمپنی کی پنی میں آپ اس کو لپیٹیں گے نا تو پھر یہ دھوکے کی ترکیب بنے گی نا. تو اس سادہ پنی میں لپیٹ کر اگر مدنی منر مدنی منیوں کو یہ کھلائیں گے نا تو یہ ٹافیوں کے نقصان سے بچیں گے اور گڑ کے فوائد ان کو حاصل ہوں گے. ہوتی ٹیسٹی ہے, انہیں ٹرائی کر لیا, اس کو نہ بتا جائے گا یہ گڑ ہے, کہنا واجب تو نہیں ہے, اس کو دے دیں بیٹے یہ کھاؤ. ہاں تو یہ, ہاں تو یہ اللہ کرے ان کو بھا جائے گا تو پھر آپ کے پیچھے لگیں گے کہ یہ پھر کھلاؤ. اسی طرح ان کو گھی میں اصلی گھی نصیب ہو جائے, صحیح نصیب. ویجیٹیبل گھی کھانے کا تو مشورہ نہیں دیتا میں, یہ تو مضر صحت ہوتا ہے, ٹن سے گزارتے ہیں. تو اصلی گھی ہو اصلی, ورنہ وہ نقلی گھی میں بھی ایسے ڈال کے اصلی بنا دیتے ہیں. تو اگر اصلی گھی میں تل کر ان کو بچوں کو مدنی منو مدنی منو کو ناشتے میں کھلائے تو یہ کھاتے کھائیں گے, ابو امی چٹ کر جائیں گے, وہ بھی انشاءاللہ سے ٹیسٹی پائیں گے. یہ کھایا جاتا ہے بچپن میں, ہم نے بھی کھایا ہے, پر کھجور کا گڑ نہیں پتا تھا, گڑ جو بازار کا ہوتا ہے. تو وہ گھی گڑ اور روٹی, اس کو گھی کی وٹ بولتے ہیں ہمارے میمنی میں. تو یہ ناشتے کی ایک آئٹم ہے, لیکن اب یہ رنگ برنگی مربے کھاتے ہیں یار, اس سے خوب باتیں. یہ سستا آئٹم, دیسی آئٹم جو صحت دینے والا, وہ اب شاید نہ کھایا جاتا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد عامر ہے, میرا تعلق بلاک کی فیلڈ سے ہے. بابا میرا آپ سے سوال ہے کہ لوگ سستی سے سستی چیز حاصل کرنے کے لیے, لوگوں کو معیار کی چیزیں نہیں ملتی, اس لیے لوگ سستی سے سستی چیز تو حاصل کرتے ہیں لیکن ان کا معیار اچھا نہیں ہوتا. مثلا لوگوں کو اسی ذہن کو دیکھتے ہوئے دکانداروں نے ایک بوری میں 70 کی بجائے 80 بلاک بنانا شروع کر دیے ہیں. ایسے لوگوں کی سوچ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
اب یہ کہ لوگ سستا ڈھونڈتے ہیں تو ہم اس کو دھوکہ دیں, ہمارے دھوکہ دینا جائز نہیں ہوگا. البتہ یہ کہ سستا تو سبھی ڈھونڈتے, ڈھونڈنا بھی چاہیے, کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن یہ کہ بیچنے والا بھلے وہ اگر وہ کمزور چیز دے رہا ہے تو گاہک کو بتا دے گا نا کہ بھائی اس کا یہ بھاؤ ہے, جس طرح کی چیز آپ مانگتے ہیں اس میں یہی ہے, اور اس کی کوالٹی ذرا بڑھیا ہے تو اس میں یہی ہے. تو اگر آپ پوری صورتحال واضح کر دیں گے تو بھلا آپ اس کو کچرا بھی دے دیں گے اور دونوں طرف سے یہ سودا ہو گیا تو جائز ہے. ورنہ دھوکے سے اس کو عمدہ کہہ کر دیں گے کہ یہ فلاں کوالٹی ہے اور وہ کوالٹی نہیں ہے تو آپ گناہگار ہوں گے. تو سستا ڈھونڈنے والے کا قصور نہیں ہے, مہنگا جو بیچنا چاہتا ہے اور وہ سستا خریدنے والے کو اور کچرا پکڑا دیتا ہے, گناہگار یہ ہے بیچنے والا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زارق محمود اطاری واک اینڈ چیئر کر رہا ہوں. بابا جانی کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کسی کا اپنا مکان ہو, وہ اس نے کرائے پہ دیا ہو اور وہ خود سرکاری مکان میں رہ رہا ہو, تو کیا اس پہ بھی اس طرح قربانی واجب ہوگی کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیرا.
وعلیکم السلام. ہاں یہ وہ مکان جو اس کے استعمال میں ہی نہیں آ رہا تو وہ تو زائد ہوا نا حاجت سے, تو اس پر قربانی واجب ہوگی, یعنی قربانی کے شرائط پائے گئے تو قربانی واجب ہو جائے گی, نصاب میں وہ شامل ہوگا, یہ قربانی کے نصاب میں, قربانی کے نصاب میں شامل ہوگا, زکات کے نہیں, زکات کے نصاب میں شامل نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارے یہاں جھوٹ بولا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے میں آدمی جیسا رہتا ہے کہ چکتا نہیں ہے. اچھا, جھوٹ بولنے سے گھبراہٹ نہیں ہو رہی, ابھی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایک تعداد ایسی جس کو جھوٹ بولنے میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. ایسی کیفیت پیدا کیسے ہو کہ ہم جھوٹ بولتے وقت گھبرائیں؟ یار یہ جھوٹ ہے. گوشت فروش جو ہوتے ہیں, جو جانور کاٹتے ہیں, ان کو بھی جھوٹ بولنے میں شاید جھجک ہوتی ہوگی, نہیں ہوتی ہوگی, آپ کا کیا اس معاملے میں تجربہ ہے؟
گوشت مانگنے والے بھی شاید جھوٹ بولنے سے گریز نہ کرتے ہوں, ہمارے گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے, دے دو. واقعی یعنی کہ غیبت تو بہت عام ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ عام تر ہے.
کیسے بچیں بابا؟
بچنے کے لیے تو یہ کہ مدنی ماحول میں رہیں گے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے، صحبت عاشقان رسول کی ملے گی تو ذرا ذہن بنے گا، ورنہ یہ کہ بازار کا ماحول، محلوں کا ماحول، دوستوں کا ماحول.
تو بابا غیبت ہے نا، غیبت کے بارے میں جیسے ہم نے آپ کی کتاب دیکھی غیبت کی تباہ کاریاں، ہر ایک کو پڑھنا اللہ کرے نصیب ہو جائے،
آمین.
اب اس میں غیبت کرنے والے کو یہ پتا ہونا کہ میں غیبت کر رہا ہوں، یہ چلے ایک علم ہے اور یہ ہونا چاہیے. اگر جھوٹ ایک ایسی عادت ہے کہ جھوٹ بولنے والے کو یہ پتا نہ ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس کا چانس نہ ہونے کے برابر. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مگر یہ وہ جھوٹ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کسی نے پوچھا اگر آپ کے ابو گھر پر ہیں اور جب یہ آیا تھا تب تھے، اور اس کے پیچھے مثال کے طور پر نکل کر بھی یہ کہتا ہے یہ ابو گھر پر ہیں، اب ابو گھر پر ہیں نہیں، یا جب یہ آئے تھے تب ابو گھر پر نہیں تھے. کسی نے کہا ابو گھر پر ہیں تو اس نے کہا نہیں ابو گھر پر تو نہیں تھے، اور پتا چلا پیچھے سے تو بولے گا تو جھوٹ بولا. تو اس میں اس کا مطلب کہ کوئی ہے نہیں کہ اس کو پتا ہی نہیں تھا یہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ کیا ہے. لیکن بعض اوقات تو آدمی کو پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں پھر بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، وہ اس کا کیا حل نکالیں؟ بعض اوقات جان چھڑانے کے لیے بھی آدمی جھوٹ بولتا ہے، پھنس جاتا ہے. وہ ہر وقت تو جھوٹ بولنے کی اس کو اجازت نہیں نہ دی جائے گی.
صحیح جھوٹ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ صحیح تو بعض ایسے جھوٹ ہوتے ہیں کہ جو بندے کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے لیکن وہ صحیح جھوٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی اظہار علم چاہیے، عقل چاہیے، اور اس طرف بندے کی توجہ چاہیے، ورنہ تو بڑے بڑے نیک نظر آنے والے بھی اس میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اب جیسے کہ ہاں بھائی میری بات آپ کو بری تو نہیں لگی، اب آپ کو لاکھ بری لگی ہو، اب آپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے بری لگی ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی بری بات نہیں لگی، کوئی بری نہیں لگی، اب یہ جھوٹ ہوا نا. یہ عام ہے نا، اس طرح کے جھوٹ تو بہت عام ہے. آپ نے کھانا ڈٹ کے کھایا نا؟ بالکل ڈٹ کے کھایا، حالانکہ وہ کم کھایا تھا، پسند ہی نہیں تھا کھانا، پسند آیا کھانا، بہت لذیذ تھا، حالانکہ موڈ خراب ہو گیا تھا کھاتے ہی. تو اس طرح کے جھوٹ بلوانے کے مواقع ہوتے ہیں، لیکن اس میں بندہ کیا اگر جواب نہیں دے پاتا، سچا جواب دینے سے ڈرتا ہے، قفل مدینہ لگا لے، چپ ہو جائے، بات ٹال دے، کوئی ایسی ترکیب کرے کہ وہ جھوٹ میں نہ پڑے. اب ذرا ہر ایک اتنی ضرورت نہیں کرتا، میرے ایسا تو پھر بھی شاید بول دے جب پوچھے تو، یہ کھانا کیسا لگا تو سچ سچ بتا دے گا ایسا لگا، ہر آدمی تو نہیں بتا سکتا، ڈرے گا. بعض وہ شخصیات ایسی ہوتی ہے کہ میں بھی ڈر جاؤں گا، لیکن ذرا جھوٹ سے تو مجھے بھی بچنا ہی ہے، کہ کوئی بیچ کا راستہ نکال کر گزر جانا ہے.
ایک حکایت ہوئی پچھلے دنوں، ہمارے بعد اسلامی بھائی کسی ایئرپورٹ پر اترے ہوں گے اور تھکے آ رہے تھے، تو وہ آگے جا کر ان کو کسٹم والوں نے تھوڑا کھڑا کر دیا، تو وہ کتا آیا، جو وہاں کتے ہوتے سونگنے والے، وہ خوش طبعی کے طور پر میں حاضر تھا، تو وہ اپنی حکایت کر رہے تھے. تو وہ تھکے ہوئے جو ہم تھے اسلامی بھائی، انہوں نے کہا ہوگا یار کتے کو دیکھو، کتا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو جانے دو. تو سامنے کسٹم والے نے بھی وہ مسکراتے ہوئے اس انداز سے بھی کہا ہوگا نہیں نہیں غور سے سنو، کتا کہہ رہا ہے کچھ ہمیں دے کے جاؤ. تو یہ بات ہو رہی تھی، تو اس میں وہ ایک ہنسی کا ماحول بنا، تو وہاں مطلب کہ پھر عرض کی گئی کہ کیا واقعی کتے نے یہ کہا تھا کہ اس کو جانے دو، یا واقعی کتے نے کہا تھا کہ اس کو کچھ دے کے جاؤ؟ یہ حکایت جو بیان کی گئی خوش طبعی کے طور پر، اس حکایت میں جھوٹ نہیں ہے؟
اس میں ایسا ہے کہ ایسا جھوٹ جو فریقین کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تو یہ جھوٹ گناہ بھرا نہیں ہوتا، کنفرم ہے کہ کتے نے بولا ہی نہیں ہے. جیسے بچے کو بولتے ہیں تیرے دانت چوہا لے گیا، تو چوہا لے ہی نہیں جاتا، ہے تو جھوٹ یہ، لیکن اگر ضرورتاً ہے تو جائز ہے، نصیحت کے لیے اگر جھوٹ بولے جو ایسا جھوٹ جو پتہ ہے تو ثواب ہے، جیسے شیخ سعدی اور مولانا روم علیہ رحمت اللہ القیوم وغیرہ نے حکایات لکھی ہیں کہ خرگوش نے یوں کہا اور شیر یوں بولا اور لومڑی بیچ میں یوں آ گئی اور چالاک تھی اور مسئلہ حل کر دیا. یہ سب سمجھتے ہیں کہ لومڑی اور شیر اور خرگوش کی گفتگو کو ہو بھی تو کوئی سمجھ نہیں سکتا، جھوٹ. لیکن اگر یہ نصیحت کے لیے اچھی نیت سے بیان کرے تو ثواب ملے گا. اچھا، اب یہ جو حکایت آپ نے بیان فرمائی، کتے نے بولا جانے دو، تو یہاں اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہ چٹکلا بنانے کے لیے کیا کہ لوگ ہنسے اور ہنسی مذاق کا ماحول بنا، تو اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ حدیث پاک منطبق ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے تو وہ جہنم کی اتنی اتنی گہرائی میں جی گرتا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے، لیکن اب چونکہ وہ ہنسانے کی بھی یہاں نیت تھی یا وہ ایک اتفاق سے یہ حکایت بن گئی، تو یہاں یہ مطلب نہیں چلے گا کہ کیا کتے نے یوں بولا. یہ دلیل یعنی یہاں یہ یوں اس کا قول جو ہے نا، تو اس حکایت پر کوئی حکم لگانا بڑا مشکل ہے.
جہاں یہ بیان کی جا رہی ہے اگر وہاں پر ماحول ہنسی کا بنانے کا ہی قرینہ واضح ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے چار پانچ لوگوں کو ایک واقعہ بیان کر کر ان کو ہنسایا جائے تلطف کے طور پر، اگر ایسا کیا جائے گا تھوڑا خوش طبعی کا ماحول پیدا ہو جائے، تو کیا یہاں پر اس کی اجازت دی جائے گی؟
بہرحال یہ کہ جھوٹے چٹکلے، وہ میں نے تین صورتیں بتائی نا، جھوٹے چٹکلے اگر عبرت کے لیے نصیحت کے لیے بیان کیے گئے اچھی نیت کے ساتھ تو ثواب، کوئی نیت نہیں یعنی کہ اگر ہیں وہ ہنسانے والے اور مقصود وہ خالی ہنسانا ہے اس کا، تب تو مطلب وہ حدیث پاک موجود ہے جو میں نے ابھی عرض کیا اس کا مفہوم مضمون. اور تیسرا یہ کہ وہ ہنسانے والا چٹکلا نہیں ہے، وہ جھوٹی باتیں ہیں لیکن وہ عبرت کے لیے ہیں، جیسے میں نے بزرگوں کی مثال دی کہ حکایتیں بہت ہیں اس طرح کی، تو وہ جائز ہیں، بلکہ اگر ثواب کی نیت سے کرے گا تو ثواب ہے. اور ویسے ہی اگر کوئی اس طرح کی جھوٹی بات کرے گا کہ جو دونوں کو پتا ہے فضول ہے، اگر کوئی اچھی بری نیت نہیں ہے تو وہ مناسب نہیں ہے. بعض اوقات تو استیارے ہوتے ہیں، بعض اوقات محاورے ہوتے ہیں، یار اس کا تو جب دیکھو دماغ آسمان پہ رہتا ہے. اب آسمان پہ کیا دماغ کسی کا رہتا ہے؟ تو اب اس سے ہم بولیں گے تو تیرا دماغ کھوپڑی کے اندر ہے، آسمان پہ چلا جاتا ہے. تو ظاہر یہ محاورے ہیں کہ دماغ آسمان پہ رہتا ہے، یعنی مطلب یا تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، مغرور آدمی ہے کہ اس کا دماغ آسمان پہ رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، تو یہ مراد. اب اگر کسی کے بارے میں یہ کہا تو یہ غیبت کی صورت بنے گی، اگر مغرور نہیں ہے تو تہمت کی صورت بھی بنے گی، دل آزاری کی صورت بنے گی، ایک مسلمان کی توہین کی صورت بنے گی، کچھ صورتیں اس کی مزید نکلیں گی. لیکن وہی کہ اس کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا، وہ جھوٹ کہ محاورہ ہی ہے، تو محاورے کے طور پر بھی کسی کو بولیں گے سر یہ بہت بڑا یار شیطان آدمی ہے، یا وہ میرا وہ نا بھتیجا شیطان ہے شیطان. تو ابھی شیطان یہ بطور گالی ہی بولتے ہیں، گالی ہی بولتے ہیں، شرارتی کو بھی شیطان بولتے ہیں. اس سے مراد وہ شیطان نہیں ہے جس نے مطلب ہم کو تباہ کر رکھا ہے، شرارتی. تو اب یہ کہ اب کسی کو شیطان بولے ظاہر اس کو برا تو لگے گا، تو یہ اس کی دل آزاری ہے، یہ اس کے حق میں گالی ہے، ایک مسلمان کی توہین ہے، تو اس طرح کے اس کے لیے احکام جو ہے وہ مرتب ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد.
احترام مسلم صفحہ نمبر 20 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ. دوران سفر کسی ایک پر سارا بوجھ ڈال دینے کے بجائے کاموں کی آپس میں تقسیم ہونی چاہیے. چنانچہ ایک مرتبہ کسی سفر میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے بکری ذبحہ کرنے کا ارادہ کیا اور کام تقسیم کر لیا، کسی نے اپنے ذمے ذبحہ کا کام لیا تو کسی نے کھال ادھیڑنے کا، نیز کوئی پکانے کا ذمہ دار ہو گیا۔ تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض گزار ہوئے، آقا یہ بھی ہم ہی کر لیں گے۔ فرمایا یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ تم یہ کام کر لو گے، مگر مجھے یہ پسند نہیں کہ تم لوگوں میں نمایاں رہوں، اور اللہ عز و جل بھی اس کو پسند نہیں فرماتا۔ جس طرح ہماری نشست ہوتی ہے نا گاؤں تک کی ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوئی مخصوص نشست گاہ نہیں تھی، ایسی سادگی تھی جیسے اس وقت بس میری نشست ایک بنی ہوئی ہے کہ یہاں کوئی نہیں بیٹھے گا، میرا قبضہ ہے۔ مادری تربیت گاہ کی بھی ایک نشست بنی ہوئی ہے، کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ اب کوئی شوقین ہو اسکرین پر آنے کا اور برابر برابر وہ بیٹھتا رہے سر نکالتا رہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ اپنی نیت پر غور کرے۔ تو جو بھی نشست پر بیٹھتا وہ بھی اپنی نیت پر غور کرے کہ اگر مقصود ہی نمایاں ہونا ہے اور لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانی ہے، حب جا کا مریض ہے اس کو علاج کرنا چاہیے، ورنہ یہ کہ کوئی نشست پر بیٹھے تو شرعاً جائز ہے جبکہ وہ تکبر کے لیے نہ ہو، لوگوں کو حقیر نہ سمجھتا ہو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اب بھی ظاہر ہے کہ پسندیدہ تو یہی بات ہے کہ گاؤں تک کیے اور یہ رکھ رکھاؤ نہ ہو شخصیت کا، وہ بھی عوام کی طرح ہی بیٹھے تو اس کو حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ اگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ادا کی نیت ہے تو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ ہاں جہاں لوگ بٹھائیں اس کو نمایاں جگہ پر، اب لوگوں کی دلجوئی کے لیے بیٹھ جائے اور بحث نہ کرے۔ مولا مشکل کشا کا ارشاد فتح اور رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 719 کے حوالے سے تکبر نامی مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے میں امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہیں تشریف فرما ہوئے، صاحب خانہ نے حضرت کے لیے مسند حاضر کی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر رونق افروز ہوئے، انہیں بیٹھ گئے اور فرمایا کوئی گدائی عزت کی بات قبول نہ کرے گا۔ اس سے پہلے لکھا جو حضرت مولا علی کا قول تو اپنے اس لکھے ہوئے کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے رفقا کے ساتھ ہوں یا کسی محفل میں کبھی بھی دل میں اس خواہش کو جگہ نہ دیجئے کہ مجھے نمایاں حیثیت دی جائے، اونچی جگہ بٹھایا جائے، میری آؤ بھگت کی جائے۔ ہاں کسی نے از خود آپ کو نمایاں جگہ پر بیٹھنے کی درخواست کی تو قبول کرنے میں حرج نہیں، لیکن فاسقین کو اس طرح کی نمایاں جگہ نہ دی جائے، علماء کو دی جائے جو اس کے اہل ہیں، متقی پرہیزگار علماء ہوں یا کوئی عام مسلمان ہے، متقی پرہیزگار عالم نہ ہو لیکن بات شرع ہے اس کا احترام کریں تو بھی جائز ہے، فساق کو نہیں کہ وہ اس لیے اس کو بٹھایا گئی ہے مال کا پوٹلا ہے، اس کے سرمایہ دار کو سود خور کو بٹھا دیا۔ ہر سرمایہ دار سود خور نہیں ہوتا لیکن میں ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یا کسی ایم اے نے ایم پی اے کو بٹھا دیا یا وزیر کو بٹھا دیا اس لیے کہ یہ ایم پی اے یا ایم اے نے، تو ان سیٹوں میں کوئی فی نفسی فضیلت نہیں ہے نہ اس میں کوئی عظمت ہے جس کی تعظیم کی جائے، لیکن ہائے افسوس علماء کے لیے تنقید ہے ہماری اور ایسوں کے لیے تعظیم ہے، کیا ہوگا ہمارا؟ تعظیم علماء کی ہونی چاہیے، تعظیم شرفا کی ہونی چاہیے، تعظیم جو ہے وہ عبادت گزاروں کی ہونی چاہیے، متقیوں کی ہونی چاہیے، کہ قرآن کریم میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں مکرم عظمت والا معظم وہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک پرہیزگار ہے۔ ہم لوگ پرہیزگاروں کو تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن افسوس کے وہ دنیا داروں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، ان کو وہ نمایاں جگہ پر احترام کے ساتھ بٹھاتے ہیں، افسوس۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کی تعظیم نہیں کریں گے تو وہ اس سے شر پہنچے گا، فساد پہنچے گا، تو اس کے فساد اور شر سے بچنے کے لیے اگر کسی نے اس کو تعظیم دی تو یہ جائز ہے. نیت کا معاملہ ہے سارا. اب دیکھو نا، گھر میں نرم نرم گدیلے میرے ہوں، بہترین پلنگ پر میں سوتا ہوں اور آپ کے گھر آؤں تو وہ جان جان کے زمین پر بیٹھ جاؤ گے، امپریشن پڑے گا یا تو وہ بہت سادہ آدمی ہے. اس کو دکھایا کہ یہ گدی پر بیٹھو، نہیں میں سادہ آدمی ہوں، تو گھر کے پلنگ پھر نکال تو پھر پتا چلے گا کہ سادہ ہے، شرافت سے صحیح ہو جا. تو یہ ریاکاریاں اور حبے جا کے مسائل، یہ بہت آدمی کو مروا دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں. تو ہمارے یہ معاملات بھی پائے جاتے ہیں. اگر ہم کسی پر بدگمانی نہیں کریں گے جو گدے اور تکیے پر بیٹھنے سے انکار کرتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کریں گے کہ گھر میں تو یوں اور یوں کرتا ہے اور اب ہمارے سامنے نخرے کرتا ہے، ہم کو بدگمانی کی اجازت نہیں ہے. ہم اس رزن کا جام پی کر ثواب کمائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور جو گاؤں تکیے پر بیٹھتا ہے اس کے بارے میں بدگمانی کی کوئی، انہیں بدگمانی ہے ہی نہیں نا، یہاں تو شرعاً تو جائز ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار سنتیں ایسی ہیں کہ جو سنتیں عادیہ ہوتی ہیں، جس کو سنن زوائد کہتے ہیں، تو وہ ہم مطلب اب تو اس پر عمل کرنے سے بعض ایسی بھی سنتیں ملیں گی کہ عوام فساد کر دیں گے ان پر عمل کرنے جائیں گے، تو ان پر تو اب عمل نہ کرنا بہتر ہے. لیکن فی الحال گاؤں تکیے ان میں شامل نہیں ہے کہ جو گاؤں تکیے پر نہ بیٹھے عوام اس کے لیے فساد کر دیں اور فتنہ کریں کہ یہ کیسا پیر صاحب ہے، یہ سادہ ہے، اس کو تو گاؤں تکیے پر بیٹھنا چاہیے اور مخملی لباس ہونا چاہیے اس کا. نہیں، اب بھی پیر صاحب کے لیے، علماء کے لیے لوگ سادگی پسند کرتے ہیں، جو ٹپ ٹاپ والا اس سے تھوڑا کم سیٹ ہوتے ہیں. اب بھی ایک تعداد ہے ایسوں کی پائی جاتی ہے. تو اگر ہاں عالم اگر اس نیت سے ہے، وہ عالم علم کا اور حافظہ اس کا سلامت ہے، علم اس کا باقی ہے، اور اس نیت سے مخصوص لباس پہنتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ عالم ہے، اور عالم صاحب کی نیت ہے کہ لوگ مجھ سے رجوع کریں، مجھ سے دین سیکھیں، مجھ سے مسئلے پوچھیں، اور یہ اس کا اہل ہے مسئلے بتانے کا، تو اب اس کو اس طرح کا لباس پہننا عالم ہو جیسا کہ عالم نظر آئے تو یہ اس کو ثواب ملے گا، اس عالم کو اس نیت کی. تو یہ نیت سے بڑا تعلق ہوتا ہے. تو موقع محل کے حساب سے ترکیب بنائی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهلو. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جنہوں نے مجھے نیکیاں ایصال کی، ان سب کا ثواب اپنی رحمت کے شایان شان عنایت فرما کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو پہنچا جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام اعظم غوث اعظم قریب نواز، امام غزالی اعلی حضرت، صدر الشریعہ خطب مدینہ، صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلام حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچے. آمین بجاہ النبی الامی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت کرتے، گناہوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمیں نیک بنا، نیکیوں پر استقامت دے، برائیوں سے بچا، برائیوں سے بچنے پر استقامت دے. الہ العالمین نمازوں میں دل لگا دے. یا اللہ یہ مبارک دن جس کا ہر روزہ ان پہلے عشرے میں ہر روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے، ثواب دیتا ہے. یا اللہ روزے رکھنے کی سعادت دے، ہمت دے، طاقت دے. الہ العالمین تلاوت کی سعادت دے، نوافل کی توفیق دے، ورد و وظائف جو ہمارے اپنے شجرے کے ہیں ان کے پڑھنے کی سعادت دے، کثرت درود و سلام کی توفیق دے. اے میرے مولا ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنا، فیضان سنت جلد اول کا درس دینے اور سننے کی توفیق دے. الہ العالمین مدنی کاموں میں ہمیں مگن رہنے کی سعادت بخش دے. الہ العالمین ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے، ہماری زبان ہمارے قابو میں دے دے. یا اللہ ہمارا ایمان سلامت، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے عقائد کی حفاظت فرما. الہ العالمین نزعہ کے وقت ہمارا ایمان سلامت رہے، جلوہ محبوب میں ہماری روح قبض ہو، زہ نصیب مدینہ پاک میں زیر گنبد خضرہ جلوہ محبوب میں شہادت عنایت ہو، جنت البقیع مدفن بنے، جنت الفردوس مسکن بنے. الہ العالمین جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس مل جائے.
کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی، رکھ عنایت صدا مجھ پہ اپنی، صدا مجھ پہ اپنی، دائمی اور حتمی رضا کی. میرے مولا تو خیرات دے دے، حال آسی کا بے حد برا بس آسرا ہے، عفو جرم و قصور و خطا کی. مولا عفو جرم و قصور و خطا کی، میرے مولا تو پہ
اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتار دے، تنگ دستیاں بے روزگاریاں دور ہو جائیں، بے اولادیاں گھریلو ناچاکیاں دور ہو، الہ العالمین پریشانیاں دور ہو، اے میرے مولا جو بے جا مقدموں میں ماخوذ ہیں رہائی ملے، جو بیچارے قید میں ظلمن پھنسے ہیں نکل آئیں، الہ العالمین امت محبوب میں جتنے بھی بیمار ہیں سب پر رحمت کی نظر ہو جائے، اے میرے مولا پیارے محبوب کی پیاری امت بخشی جائے، مغفرت ہو جائے، اے میرے مولا کرم کر دے، کرم کر دے، کرم کر دے، الہ العالمین جو مدنی چینل کو دعاؤں کے لیے پیغامات دیتے ہیں، مجھے چٹھیاں بھجواتے ہیں، جو کہلواتے ہیں زبان سے کہتے ہیں یا دل میں ارادے رکھتے ہیں کہ ہم کہیں گے، اے اللہ سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی جنبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشیمی یا متولیبی یا رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ
صلی اللہ تعالی علی محمد.
مرشد عطار پر نور کی برسات ہو, 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 سرکار پر نور کی برسات ہو, ان کی ساری آل پر نور کی برسات ہو, ان کی ساری آل پر نور کی برسات ہو, مرشد عطار پر نور کی برسات ہو, مرشد عطار پر نور کی برسات ہو, مرشد عطار پر نور کی برسات ہو. نبی دیکھو مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے, نبی دیکھو مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے, نبی دیکھو مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے. کب آئے گی میری باری, کب آئے گی میری باری, عطار ہوں عطاری, مرشد عطار پر نور کی برسات ہو, مرشد عطار پر نور کی برسات ہو.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ, مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.